میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جان مجھ کو، بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جان مجھ کو، جہاں دے کر نظر آتا ہے اپنے دل کا جب رب میں نہا مجھ کو، نظر آتا ہے اپنے دل کا جب رب میں نہا مجھ کو، تو اپنا درد خود کرتا مجبورِ بیان مجھ کو، تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورِ بیان مجھ کو، بیانِ درد دل سکتی، کہ ہر دم مغفر رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو، میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی، میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی، بہت مجبور کرتی ہے میری آنکھوں مجھ کو، بہت مجبور کرتی ہے میری کہاں تک ذات غم ہو دوست تو راہ محبت میں، کہاں تک ذات غم ہو دوست تو راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، زبان سے جہاں دیکھ ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو، سلیم علی رسول نبی کریم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نسبت اقوا نصیب فرمائے، ہمارے اولادوں کو بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قرب آدم نصیب فرمائے، اور کامل تقوی والی حیات، گناہوں سے بالکل پاک، غفلت سے پاک زندگی عطا فرمائے، نور والی زندگی عطا فرمائے، سراپا نور ہم سب کو بنا دے. بس یہ زندگی کی قدر اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. یہ زندگی صرف اور صرف اللہ تعالی کو منانے کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور ان کی ناراضگی کے کاموں میں تقاضے کے باوجود ان کاموں سے بچنے کے لیے، یہ ہے ہمارا کام، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا، بلکہ مناتے رہنا اور راضی کرتے رہنا اور ان کی ناراضگی کے کاموں سے مستقلاً بچتے رہنا، مستقلاً بچتے رہنا. تمام عمر تڑپنا ہے موج مزدر کو کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا. مجاہدات سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. مجاہدات اضطراریہ کو مانگنا نہیں چاہیے. مانگنا تو صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, جسمانی بھی کمزور ہیں, روحانی بھی کمزور ہیں, لیکن جو مجاہدات بھی آ جائیں ان کو ہنسی خوشی جھیلنا ہے. یہی ہمارا ہماری زندگی ہے, اسی میں ہماری حیات مضمر ہے, یہی ہماری حیات ہے, یہی ہمارا مقصد حیات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی جستجو کرتے رہنا, اللہ کو مناتے رہنا اور اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے کاموں سے تڑپ تڑپ کر بچتے رہنا, تڑپ تڑپ کر بچتے رہنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو, وہ کسی کا ہو تو ہو پر تیرا بسمل نہیں. ہاں, مجاہدات سے گھبراتے ہیں لوگ کہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں, پھر یہ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح سمجھ کی علامت نہیں ہے. دیکھیے تاریخ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کریں یا قرآن پاک میں قصص الانبیاء کا مطالعہ کریں اور ان کے حوالیوں کا مطالعہ کریں, حالات کا, بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کریں, صحابہ کے حالات کا مطالعہ کریں, ہر بزرگ کی زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ مجاہدات ملیں گے. اور ایسے ایسے مجاہدات ملیں گے کہ جس کو کہتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جائے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر 7 جنازے عید والے دن ہوئے, 7 جنازے, تعاون کے وبا پھیلی ہوئی تھی اور 7 جنازے ایک ہی دن میں قرابت داروں کے اٹھ گئے. اور یہ بالکل صابر اور شاکر رہے, تسلیم و رضا کے پیکر رہے, یہاں تک کہ اس قدر صبر کا حال طاری ہو گیا کہ ایک آنسو بھی نہ نکلا, ایک آہ بھی نہ نکلی. کسی دل جلے نے کہا کہ یہ تو انتہائی سنگدل پتھر دل آدمی ہے, آہ کیا ان پر گزری ہوگی. صبر کا ایسا حال طاری تھا ان کے اوپر, تسلیم و رضا کا حال طاری تھا. عیدین کی نماز پڑھانی تھی اور جنازے کے ساتھ عیدین, 7 جوان لاشیں رکھی ہیں اور ان کی جنازہ کی نماز بھی ہو رہی ہے. یہ حال ہے بزرگوں کا اور اولیاء اللہ کا. اور خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تو معاملہ ہی دوسرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکالیف, کتنے طعنے اور کتنے یعنی استہزاء ان کے ساتھ کیا گیا, کتنا استنکار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنے تنہا اپنی جگہ جمے رہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے, آپ کے اوپر رات پھینک دی جاتی, آپ کے گھر کے آگے کوڑا کچرا غلاظت پھینک دی جاتی, مستقلاً پھینک دی جاتی. انبیاء علیہ السلام کس قدر لطیف المزاج ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر سے کام لیا اور اپنی جگہ جمے رہے. بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں سجدے کے دوران اوپر اوجڑی لا کر ڈال دی گئی اونٹ کے, اور پھر ہنس رہے ہیں اور مزاق کر رہے ہیں, ٹھٹے لگا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ کتنی بڑی ذلالت کا ڈھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پیٹھ مبارک پر رکھ دیا گیا سجدے کی حالت میں, ایسی پاکیزہ جگہ میں ایسا ناپاک کام کیا گیا, پھر بھی آپ نے صبر کیا اور آپ پر پتھر بھی برسائے گئے, پھر بھی آپ کے صبر اور حلم کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں کو قدرت کے باوجود آپ نے منع فرما دیا. اگر ایک اشارہ فرما دیتے تو فرشتے پہاڑوں کو ملا دیتے کہ جس کے درمیان یہ پوری کی پوری قوم پس کر برباد ہو جاتی, ہلاک ہو جاتی, نام و نشان بھی ان کا نہیں ملتا. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام باتوں پر صبر کیا, بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ یہ جانتے نہیں ہیں, مجھے ان کو معاف کر دیں. یہ حال ہے. اسی طرح صحابہ نے کیسے کیسے مجاہدات اختیار کیے, اور کچھ اختیاری تھے کچھ اضطراری بھی تھے, کہ ان کو غلاموں کو لوہے کا خوب پہنا کر تپتی ریت کے اندر لٹا دیتے تھے. عرب کی گرمی کہاں برداشت ہوتی ہے, ویسے ہی کہاں کے اوپر لوہے کا خوب اور زرہ پہنا کر ان کو لٹا دیا تپتی دھوپ میں, مگر وہ احد احد کہتے رہے, آگ کے انگاروں پر لٹا دیا, وہ احد احد کہتے رہے. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کو کس بے دردی اور بے شرمی کے ساتھ شہید کیا گیا. اسی طرح بھری پڑی ہے پوری اسلامی تاریخ ہماری مجاہدات سے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہم تو ایسی تکالیف کے قابل بھی نہیں, شاید ہمارا تو ایمان ہی نہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایسے امتحانات کے ہم قابل نہیں, بلکہ ہم کسی بھی امتحان کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات سے بچائے اور آزمائش سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ بس ہماری ستاری فرماتے رہیں, اور ہمارا خاتمہ اپنے فضل سے ایمان پر فرما دیں, اس نے خاتمہ فرما دیں. غرض مجاہدات سے گھبرانا, خصوصاً نفس پر جو مشکل آتی ہے, مشقت آتی ہے, میرے دوستو اس سے تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. روح کو غم ہو, نفس کو غم ہو, مگر روح کو شاداں پایا, یہ گناہوں سے گناہوں کے تقاضے کو کچلنے میں قرب اعظم ملتا ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ وظائف سے اللہ نہیں ملتا, اللہ ملتا ہے گناہوں سے بچنے سے, تقوی اختیار کرنے سے اللہ ملتا ہے. وظائف معاون ہوتے ہیں ترقی میں, لیکن بنیاد تقوی ہے. جو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے اور ایک گناہ بھی نہیں کرتا, اگرچہ وہ ایک وظیفہ بھی نہیں کر سکتا, ایک دبلی بیچارہ کمزور ہے, مجبور ہے, کوئی بات ہے, ذکر و اذکار ذکر و اشغال نہیں کر سکتا, لیکن گناہ ایک بھی نہیں کرتا, تو یہ اللہ کا ولی ہے. یہ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی نے چار اعمال ارشاد فرمائے, ہمیشہ ہم سے اس کی تکرار کرواتے رہے. اذا تکرر تقرر, کہ جو جس بات کی تکرار کی جاتی ہے وہ دل میں قرار پا جاتی ہے. انسان کو شرم بھی آتی ہے کہ ہم زبان سے کیا کہتے ہیں روزانہ, اور ہمارے افعال اور اعمال کیسے ہیں. لہٰذا میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی نے کتنے افراد سے اور مجھ سے بھی ہمیشہ بار بار یہ چار اعمال کی تکرار کروائی. مردوں کے لیے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, اور ایک چاول کے برابر بھی کم کترانا حرام ہے, اور چاروں اماموں کے نزدیک یہی مسئلہ ہے. اور اسی طرح داڑھی کا بچہ جو ہے اس کو بھی کاٹنا حرام ہے, یہ داڑھی میں شامل ہے. اور مونچھوں کو بالکل برابر کر دینا, اور یہ افضل درجہ ہے. اور اگر مونچھ رکھنی ہو تو اوپر کے ہونٹ کا سفید کنارا رکھنا نہیں چاہیے, اور سر پر انگریزی بال نہ رکھے. میں پہلے بھی گزشتہ مجالس میں یہ بات عرض کرنے کی توفیق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس بات کو منع فرمایا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے, حضرت مولانا شاہ بہاول حق صاحب رحم اللہ نے, کہ آدمی نقل اس کی جس کی بھی نقل کرتا ہے, مذاقتہ جس کی بناتا ہے, ضرور اس کی یا تو محبت اس کے دل میں ہے یا اس کی عظمت اس کے دل میں. دو وجہ سے نقل کرتا ہے آدمی, دو وجہ سے اس کا اثر قبول کرتا ہے, محبت کی وجہ سے یا عظمت کی وجہ سے. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی صوفیوں کی وضع قطع میں ہو, اگرچہ وہ کیسا بھی ہو لیکن صوفیوں کی وضع قطع میں ہو, اس کو حقیر مت سمجھو, اس کے دل میں ضرور اللہ والوں کی کوئی محبت یا عظمت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے, جب ہی اس نے اس کی نقل اختیار کی. اگر ان کی محبت یا عظمت نہ ہوتی دل میں تو ہرگز بھی ان کی نقل اختیار نہ کرتا. تو فرمایا کہ یا تو محبت ہوتی ہے یا عظمت ہوتی ہے, اور اللہ تعالی نے یہاں منع فرمایا, وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, یا تم ان ظالموں کی طرف جھکنا بھی نہیں, مائل بھی نہ ہونا, جھکنا بھی نہیں مائل بھی نہیں ہونا, ورنہ تم کو آگ لے پڑ جائیں گے. اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو غیروں کی وضع قطع بنانا یا ان کو پسند کرنا. ایسی وضع قطع کو پسند کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, اور اللہ کو ناپسند ہے. دشمنوں کی وضع قطع میں رہ کر خدا کا غضب نازل نہ ہوگا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اور صرف یہی نہیں کہ دشمنوں کی وضع قطع میں رہ کر خدا تعالیٰ کی غضب کی حالت میں ہے, بلکہ ایک بہترین نمونے سے ہم محروم ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تعالیٰ نے تو حسین ترین نمونہ اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرار دیا. اس حسین ترین نمونے کو چھوڑنا یہ خود ایک بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسین ترین نمونے کو بہترین نمونے کو چھوڑنا خود بذات خود ایک جرم عظیم ہے. یہ ایک نعمت کے ہوتے ہوئے نعمت کی ناشکری کرنا ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں حسین ترین نمونہ دیا, اور ہم اس حسین ترین نمونے کو چھوڑ رہے ہیں. ایک جرم تو یہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے اور جو ہے اس نمونے کو چھوڑ کر پھر غیروں کی وضع قطع بنانا, یہ الگ ایک بڑا جرم عظیم ہے, خدا کے دشمنوں کی وضع قطع بنانا. غرض یہ کہ سر پر بھی انگریزی بال نہ رکھے. انگریزی بال اسے کہتے ہیں کہ کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے, سیٹنگ کر کے کہیں کنپٹیوں کی طرف سے چھوٹے کرا دیتے ہیں, گدی کی طرف سے چھوٹے کرا دیتے ہیں, سر کے اوپر بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو یہ بال انگریزی بال کہلاتے ہیں. غرض یہ کہ سنت طریقہ تو تین ہی ہے کہ سر پر بال رکھنے کا, کہ یا تو سر کو منڈا دے پورا اس طرح سے, اور یا پھر اگر بال رکھنا ہو تو سارے بال برابر ہوں, سارے سر کے بال برابر برابر ہوں, چھوٹے بڑے نہ ہوں, کسی طرف سے بھی چھوٹے بڑے نہ ہوں. اور اگر پٹے بال رکھنے ہوں تو بھائی, کیونکہ یہ فتنے کا زمانہ ہے اور مشائخ کی نظر باریکیوں پر جاتی ہے, خصوصاً ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں خاص عنایات فرمائی تھی. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی تھی کہ یا اللہ نفس کی چالاکیوں اور مکر اور فریب مجھ پر الہام فرما دے اور ان کی تدابیر بھی الہام فرما دے, ان کی تدابیر بھی الہام فرما دے. سو لہذا حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیشہ نفس کی باریکیوں وہ پکڑ لیتے تھے, جہاں تک مرید کی یا سالک کی نظر نہیں جاتی اولیاء اللہ کی نظر اس سے کافی آگے تک جاتی ہے, بہت آگے جاتی ہے. اس کی مثال ہمارے شیخ رحم اللہ نے یہی فرمائی تھی کہ بھئی جس طرح ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک شخص کھڑا ہے تو وہ نیچے تمام منظر دیکھ رہا ہے, نیچے بعض لوگ اوپر آنا چاہتے ہیں, وہ جانتا ہے کہ کون سا راستہ آسانی کے ساتھ طے ہو سکے گا, کون سا راستہ بے خطر ہے, تو اوپر ہی سے ہدایات دیتا ہے. تو مرید کو چاہیے کہ شیخ اول تو یہ کہ شیخ کو بہت احتیاط سے چنے, شیخ متبع سنت و شریعت خود بھی ہونا چاہیے, جو کہتا ہے اس پر بعمل بھی ہونا چاہیے, اور دوسرے یہ کہ علماء کا اس سے حسن ظن بھی ہو, تیسرے یہ کسی ضرور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو, یہ نہیں کہ اپنے آپ ہی شیخ بن بیٹھے, تو یہ بات جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اپنا شیخ خود بن جانا, اپنی رائے سے چلنا, خودرائی کا مرض, یہ بہت برائی کی برائیوں کی جڑ ہے اور بہت زیادہ گمراہ کرنے والی چیز ہے, گمراہی کا راستہ ہے. تو کسی نہ کسی رہبر کی رہنمائی سے راستہ طے ہوتا ہے. غرض یہ کہ جس طرح سالک کو چاہیے کہ اپنے شیخ پر گویا کہ اندھا اعتقاد رکھے, اول تو یہ اچھی طرح یقین کر لے کہ میرے شیخ متبع سنت متبع شریعت اہل حق ہے اور اس کی تعلیمات میں برکت ہے. جب یہ بات یقین سے طے ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ شیخ پر اندھا اعتماد کرے, جس طرح شیخ بتائے بالکل اسی طرح اپنی رائے کو فنا کر کے اپنا کام کرے, شیخ کی اتباع کرے. تو اس طرح سے راستہ طے ہوتا ہے کہ جیسے شیخ کو سمجھے کہ شیخ پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور مجھ کو راستوں کا علم نہیں ہے, شیخ جانتا ہے. تو دن کو رات کہہ دے تو سمجھو کہ واقعی رات ہے, میری آنکھوں کا قصور ہے, اور رات کو دن کہہ دے تو سمجھو کہ بھائی دن ہی ہے, میری آنکھوں میں اندھیرا ہے, کوئی مجھے رات دکھائی دے رہی ہے لیکن میرا شیخ کہہ رہا ہے کہ دن ہے, تو یہ یقیناً دن ہوگا. میری عقل کا فطور ہے, میری عقل کا قصور ہے, میری آنکھوں کا کور ہے. یہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی اتباع شیخ نصیب فرمائے. تو چونکہ بتا رہا تھا کہ پٹے بال رکھنا بھی سنت ہے, لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نفس کی باریکیوں کو خوب سمجھا کرتے تھے, اس لیے ہمیں فتنے سے بچانے کے لیے ہمارے شیخ نے پٹے بال رکھنے کے بجائے سر منڈانے والی سنت کو اس زمانے کے لیے محفوظ خیال کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ اس زمانے میں سر منڈانا, تاکہ نفس کی چلاکیوں اور مکر و فریب سے اور زمانے کے فتنے سے محفوظ رکھے. مولانا رومی نے ایک قصہ بیان فرمایا تھا, اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک مور اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا, اپنے پروں کو نوچ رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ ظالم, یہ جس وجہ سے لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں, تجھ کو پسند کرتے ہیں, جس وجہ سے تیری قیمت ہے, تو اسی کو اجاڑ رہا ہے, اپنے حسن کو اجاڑ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں, میں اپنے پروں کو اسی لیے نوچ رہا ہوں کہ شکاری انہی پروں کی وجہ سے مجھے شکار کرتا ہے، تو نہ میرے یہ پر ہوں گے، نہ میری طرف کوئی التفات کرے گا، نہ مجھے میرے لیے جال بچھائے گا، اس لیے میں اپنے پر نوچ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ہم رہیں کہ بھائی یہ فتنوں سے محفوظ رہیں، فتنے میں مبتلا ہو جائیں، ایمان برباد ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ اپنا حال ہو لیا جیسا ہمارے شیخ بتائیں ویسا ہی اسی طرح سے ڈل جائے آدمی۔ اور اپنے مشائخ کی نقل کرنا، ان کے ظاہر کی نقل کرنا، اب یہی بات میں عرض کر رہا تھا دوستوں سے کہ بھائی دینی اعتبار سے اپنا ظاہر بنانا، یاد رکھیے دینی اعتبار سے اپنا ظاہر بنانا باطن کو متاثر کرتا ہے، باطن میں بھی دین آ جاتا ہے ظاہر بنانے سے۔ اسی لیے سالکین حضرات نے ہمیشہ اپنے شیخ کی وضاحتہ اختیار کی ہے، انہی کے جیسی ٹوپی ہو، انہی کے جیسے کپڑے، انہی کے جیسے ٹانکے لگے ہوئے، اسی لمبائی کی قمیض، اسی لمبائی کی ازار شلوار وغیرہ جو بھی ہے، اور اسی وضاحتہ کی، اسی جیسی، اور رنگ بھی وہی۔ تو اس طرح سے ظاہر کو اپنایا ہے، اور ظاہر کو اپنانے سے خدا تعالیٰ باطن میں بھی ویسی ہی روح عطا فرماتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پیٹ کے اندر جیسا بھی جس چیز جو بھی جانور ہے یا انسان ہے، پیٹ میں پہلے جسم بنتا ہے، جسم بن یعنی ظاہر بنتا ہے، ظاہر بننے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ انسان کا جسم بنتا ہے تو انسان کی روح ڈالی جاتی ہے، گدھے کے پیٹ میں ہے تو گدھے کے جسم پہلے بنتا ہے، پھر اس میں گدھے کی روح ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے ظاہر کو بنانا بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اولیاء اللہ کی وضاحتہ کی پوری پوری نقالی کرنی چاہیے اس لالچ میں، اس حرص میں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائیں گے کہ یہ میرے اولیاء اور مقبولین کی وضاحتہ میں ہے، اس پر بھی کرم کر دو، ان کو بھی ان جیسا بنا دو۔ یہ اللہ تعالی کی خاص ادائیں ہیں، اور اولیاء اللہ تعالی کے ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ ان کی وضاحتہ بنانے پر بھی اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں نکلے تو جادوگروں نے استہزان مزاحن ان کو چڑانے کے لیے ان کی وضاحتہ بنا لی، ویسا ہی جبہ، ویسی داڑھی، ویسی ٹوپی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ تو میرے دوستو، ظاہر کو بنانا دینی اعتبار سے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، ظاہر بنائے پہلے، چونکہ ظاہر بنانا اختیار میں ہے، ظاہر کو جتنا اولیاء اللہ کی نقالی میں ہوگا، سنت کی نقالی ہوگی۔ اولیاء اللہ کی نقالی کیا ہے؟ سنت کی نقالی ہے، سنت کی اتباع ہے، کیونکہ ان کا ہر عمل اقرب الی السنت ہوتا ہے، یا تو سنت ہوتا ہے یا اقرب الی السنت ہوتا ہے، اس لیے ان کی نقالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی ہوتی ہے، اور یہی راستہ کامیابی کو جاتا ہے، یہی راستہ منزل کو جاتا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو دوستو، یہ سر پر انگریزی بال رکھنا یا ان کی جیسی وضاحتہ بنانا، ان کی جیسا لباس، کوئی پہنا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر پسند کرنا، تاریخی کلمات کہنا، یہ سب منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کہ ان کی طرف میلان بھی نہ ہو، میلان بھی ہوگا تو آگ کے چمٹ جانے کی وعید اللہ نے فرمائی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوزخ کی وعید معمولی گناہوں پر نہیں آتی، بڑے گناہوں پر آتی ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ وعید فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، یہ کافروں کی نصیحت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی جتنی وعیدیں دی ہیں ان میں اکثر کافروں کے لیے ہیں، منافقین کے لیے ہیں، مومنین کے لیے نہیں ہیں، لیکن یہ نصیحت خاص مومنین کے لیے ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالمین لوگ تو الگ ہو گئے، ان کی طرف میلان کرنا کس کو منع کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف مائل مت ہونا، ورنہ ان کا ٹھکانہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا خدا نخواستہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور غیروں کی وضاحتہ بنانے سے، اور غیروں کی وضاحتہ کو پسند کرنے سے، دل میں ان کی طرف جھکاؤ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی اور ان سے خوب محبت کی، عشق و محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک کام تو یہ داڑھی کا ہو گیا مردوں کے لیے، اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی یہ چار اعمال ہیں، اب عورتیں تو داڑھی رکھ نہیں سکتی، تو فرماتے تھے کہ بھائی وہ محبت میں اپنے چھوٹوں کو، اپنے شوہر کو محبت اور ادب کے ساتھ، اگر اس کے داڑھی نہیں یا کسی محرم کے داڑھی نہیں ہے، اس کو کیسے ان کے داڑھی رکھوا لیں، تو بھائی ان کو داڑھی رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے دین کو مردوں سے بہت زیادہ آسان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت سے گھر بٹھایا ہے, گھر داری کے لیے پیدا فرمایا ہے, شوہر کی خدمت کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے پیدا فرمایا ہے, ان کو زندگی کا حصہ بنایا ہے, تو ان کو وہی کام کرنا چاہیے. لیکن آج عورت چاہتی ہے کہ ہم باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ چلیں, لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے. جس کو اللہ نے گھٹایا ہے وہ کیسے بڑھ سکتا ہے, جس کو اللہ نے بڑھایا وہ گھٹ کیسے سکتا ہے, برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے گھٹایا وہ برابر بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو گھٹایا, لیکن اس گھٹانے کے اندر ان کی حقارت نہیں ہے اور ان کی تحقیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. کہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا, اگر وہ اللہ کو راضی رکھے گا تو اس کو بالغ زندگی عطا ہوگی. اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں. عورت تقوی زیادہ اختیار کر کے مرد سے فضیلت میں آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن دنیاوی مرتبے میں عورت مرد سے آگے نہیں بڑھ سکتی. ہاں, جہاں اللہ نے جس کو گھٹایا ہے, جو مقام اللہ نے جس کو عطا فرمایا ہے, تو ویسا ہی مقام اس کو اپنے مقام پر رہنا چاہیے, اپنے درجے کو سمجھنا چاہیے اور اسی درجے پہ رہنا چاہیے. جہاں یہ عورت باہر نکلی فتنہ پیدا ہوا, فساد پیدا ہوا. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ عورتوں کے مدرسے کھولو گے تو سر پکڑ کے رو گے. یہی حال ہو رہا ہے, کیا بتائیں. شرم آتی ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے فتنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو صحیح راستے پر لگائے. بہرحال تقوی کے ساتھ رہنا ہے اور ظاہر کو اولیاء اللہ کے ظاہر کے جیسا بنانے کی پوری کوشش کریں, ان کے طریقے اپنانے کی کوشش کریں اور ان کے ظاہر کو اپنانے کی کوشش کریں. اور دوسرا کام ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ ٹخنا مردوں کے لیے کھولنا واجب ہے, جس کو ڈھانکنا حرام ہے. یہاں بھی یہی بات ہے, حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا يحب المسبل, اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھانکنے والے کو محبوب نہیں رکھتے. ٹخنا کھولنے کا خوب اہتمام رکھیں, جبکہ خواتین کو ٹخنا ڈھانکنا واجب ہے. ان کو ٹخنا کھولنا جو ہے وہ گناہ ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ موٹر سائیکل کی سواری ہے یا اور کسی سواری پہ اٹھتے بیٹھتے ٹخنے اچھے خاصے کھلے ہوئے ہیں, تو یہ گناہ ہے, یہ نمائش ہے. ایسا کرنا چاہیے کہ بھائی خوب ڈھیلا ڈھالا لباس ہو, لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ وہ موٹر سائیکل کے اندر وہ پھنس جائے اور کوئی حادثہ ہو جائے. خوب سنبھل کے رہنا ہے. اسی طرح میں بتاتا ہوں کہ بھائی خواتین کو نقاب لگانا چاہیے, آنکھیں بھی چھپانا چاہیے. آنکھیں ہی تو نظر کا تیر ہوتی ہیں, آنکھیں ہی تو سب سے پہلے لڑتی ہیں, تبھی تو فتنہ پیدا ہوتا ہے, تبھی تو معاملات ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھائی آنکھ چھپانے کا حکم دکھاؤ. ارے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آنکھوں کا پردہ تھا. بات یہ تھی کہ بھائی نقاب نہ تھا, لیکن صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین اپنے چادر کو اس قدر جھکا لیتی تھیں کہ آنکھیں کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا. اور یغوزو من افصارہم کا زمانہ تھا, لوگ نظریں جھکا کر چلا کرتے تھے, کوئی کسی کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا. وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا. اب جو زمانہ اور ہے, غرض یہ کہ نقاب کے بارے میں بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ باریک ہو, سانس لینے میں آسانی ہو, ایسا کپڑا مل جاتا ہے جس میں گھٹن نہ ہو, اس لیے اس کا بھی خیال رکھے. لیکن موٹر سائیکل کی سواری ہو تو کالا موزہ پہن لیا کرے, اوپر تک اندر چڑھا لیا. اگر حادثاتی طور پر پاجامہ یا شلوار کچھ اوپر ہو بھی گئی تو بے پردگی نہیں ہوگی. اسی طرح عورتوں کو کلائیوں سے نیچے کھولنا غیر محرم کے آگے جائز نہیں ہے, تو اسی لیے دستانے پہنے جاتے ہیں, ورنہ ہاتھ کا پردہ نہیں ہے شریعت میں. اسی طرح پاؤں کا پردہ نہیں ہے, پاؤں سے اوپر ٹخنے سے سطر شروع ہوتی ہے عورت کی. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ عورتیں پردے کا اہتمام کریں اور نامحرم مرد کے سامنے نہ جائیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو دیکھنا منع فرمایا ہے, اسی طرح عورتوں کو بھی نامحرم مرد کو دیکھنا منع فرمایا ہے. اور ان سے بے تکلفی بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا کہ کیا شوہر کے بھائی سے پردہ کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للموت, کہ شوہر کے قرابت دار جو نامحرم ہیں وہ موت کی طرح سے ہیں. یعنی قرابت داروں میں ظاہر ہے گھر میں رہنے والے سب سے اول جیٹھ اور دیور ہی آتے ہیں, عام طور پر وہی ہوتے ہیں. تو جیٹھ اور دیور جو ہے ان کو پردے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت قرار دیا, یعنی گویا اس سے ایمانی موت واقع ہونے کا سخت اندیشہ ہے، فتنے میں مبتلا ہونے کا سخت اندیشہ ہے. اس لیے جیسے موت سے ڈرتے ہیں دیور اور جیٹھ سے پردے کے معاملے میں، ایسے ہی ڈرنا چاہیے. اور جو نہیں ڈرتے وہ خود اپنا منہ چھپائے پھرتے ہیں، فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو ایک کام تو یہ داڑھی رکھنا، اور دوسرا مردوں کے لیے ٹخنا کھولنا. تو عورتوں کو ٹخنا ڈھانکنا، اس کا اہتمام رکھنا. اور یہ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا اسٹرکچر ہے، یہ ہمارا ظاہر ہونا چاہیے کہ مردوں کے چہرے پر داڑھی ہو اور سنت کے مطابق ایک مٹھی، اور مونچھوں کو بالکل برابر کر دیا جائے، اور ٹوپی سر پر ہو، سر ڈھانکنا چاہیے. سر ڈھانک کر رہنا سنت ہے. سنت کی وضع قطع میں رہیں دوستو. بہترین نمونے کی وضع میں ہم کیوں رہنا پسند نہیں کرتے؟ کیا بات ہے، کیا بگاڑ ہے ہمارے دل میں کہ ہم ننگے سر رہنے کو پسند کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. گھر میں رہیے، کوئی حرج نہیں ہے، باہر نکلیں سر پر ٹوپی رکھ کے. یہ اعزاز ہے ہمارا، سنت پر چلنا ہمارا اعزاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع میں رہنا کتنی اعلیٰ بات ہے، کتنی اعلیٰ شخصیت، کتنی بزرگ ترین شخصیت اللہ کی. ان کی وضع قطع بنانے میں ہمیں کیوں آر ہوتا ہے، کیوں ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو غرض یہ دو تو باتیں اسٹرکچر کی ہو گئیں، اور تیسری بات جس کے لیے تو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی روتے رہے، اور ساری زندگی ہمارے حضرت نے اسی ایک کام کو رو رو کر ارشاد فرمایا. قسمیں کھا کر قسم مسجد میں، روزی کی حالت میں روتے ہوئے، بیماری کی حالت میں جگہ جگہ واسطہ دے کے کہ دیکھو بھائیوں میں بیمار ہوں، اور سفر میں ہوں، مسافر ہوں، اور رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہوں، اور مسجد کے اندر ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، یعنی ایک نگاہ بھی خراب نہ کرو، تو تم چھوٹی موٹی ولایت نہیں، ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پالو گے. اور قرآن پاک میں اسی عمل کو ذالک ازکا لہم، کہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے یہ. ازکا معنی سب سے زیادہ پاک کرنے والی، نگاہوں کی حفاظت والی. اور نگاہ کی حفاظت وہی کرے گا جس میں شرم و حیا ہوگی، یا یوں کہیے کہ جس میں شرم و حیا ہوگی وہ نگاہ کی حفاظت کرے گا، اور جو بے حیا ہوگا، شرم جس میں نہیں ہوگی، وہ ادھر ادھر تاکتا جھانکتا پھرے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نظر کی ایسی حفاظت نصیب فرمائے کہ ایک نگاہ بھی خراب نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے، حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے انعام بھی فرمایا ہے، کیونکہ نظر کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے. نفس کے تقاضوں کو کچلنا اس میں جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً ان لوگوں میں جن کے اندر شہوت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تو جس قدر شدت کا تقاضا ہوگا دیکھنے کا، میرے شیخ فرماتے تھے اس کو کچلنے میں اتنا ہی زیادہ نور پیدا ہوگا. فرمایا جس طرح گیند کو زمین پر جتنی شدت سے مارتے ہیں اتنا ہی اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے، اسی طرح تقاضے کو جتنی شدت کا تقاضا ہوتا ہے اس کو کچلنے میں اتنا ہی زیادہ نور اور قرب اعظم نصیب ہوتا ہے. یہی راز ہے. اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا ہے، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اب یہ موبائل جو ہے یہ اس کا بڑا ذریعہ بن گئے ہیں فتنے کا. اشغال مختلف اختیار کر لیے، کبھی جنگ کے حالات کے بہانے، کبھی دنیا کے حالات کے بہانے، کبھی کوکنگ سیکھنے کے بہانے، کبھی کٹنگ سیکھنے کے بہانے، کبھی اور قسم کی معلومات کے بہانے یہ اسمارٹ فون اٹھائے اور کہاں کہاں مبتلا ہو گئے. ڈرامے، فلمیں، گندگیاں اور کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہے، خدا سے غفلت کا پورے کا پورا سامان ہے یہ. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو. غفلت بھی بڑا جرم ہے، اللہ تعالی غفلت سے بھی، ایک لمحہ بھی غفلت سے میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور نظر کی حفاظت نہ کرنے پر کیسی کیسی وعیدیں ہیں. اول تو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے، تو کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی بھی نافرمان ہو جائیں گے اگر نظر کی حفاظت نہ کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمان ہو جائیں گے. پوری کی پوری دنیا گویا ہماری لٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. یہ بدنگاہی ایسا عذاب ہے، عذاب. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، عشق مجازی عذاب الہی ہے، عشق مجازی عذاب الہی ہے. اور فرماتے تھے کہ بدنگاہی کی جتنے نقصانات ہیں ان کو دائرہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا. نظر کی حفاظت نہ کرنے کے جتنے نقصان ہیں ان کو دائرہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا. اور فرماتے تھے کہ بدنگاہی عذاب الہی ہے, عشق مجازی عذاب الہی ہے. اور فرماتے تھے کہ ایک بدنگاہی, ایک بدنگاہی سینکڑوں نہیں لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے. یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں. ہاں, حکیم الامت مجدد الملت تھے اور بڑے پائے کے ولی اللہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بدنگاہی لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے, اور فرماتے تھے کہ لاکھوں تہجد سے افضل ایک ایک نگاہ کی حفاظت کرنا, ایک گناہ سے بچ جانا لاکھوں تہجد سے افضل ہے, خصوصاً بدنگاہی سے بچ جانا. کیونکہ اس دور میں فتنہ زیادہ ہے, جگہ جگہ بے پردگی ہے, تو اس سے بچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اب تو عورتیں کیا اب مردوں سے بھی نظر بچانے کا موقع آ گیا ہے کہ گھٹنے کھول کے پھر رہے ہیں, نیکریں پہن کے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. بڑا عذاب ہے کہ غیروں کی نقل میں گھٹنے تک کھول لیا سطر کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنا کھولنے کو فرما رہے ہیں کہ 4 انچ اپنا اظہار اوپر کر لو لیکن اللہ کی محبوب ہو جاؤ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ٹخنا کھولنے میں شرم آ رہی ہے, اور یہود و نصارہ جانوروں کی نقل میں یہ گھٹنا کھولنے میں بھی شرماتے نہیں ہیں, گھٹنا کھول کے بڑے فخر سے پھر رہے ہیں. اب تو ان سے بھی نظر کی حفاظت کا موقع آ گیا. گویا حلاوت ایمانی کی دکانیں بڑھ گئیں. میرے شیخ فرماتے تھے, کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ بے پردگی کی تو فراوانی ہے, تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بے پردگی کی فراوانی ہے, کیسے نظر بچائیں؟ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر بے پردگی کی فراوانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے. حلاوت ایمانی جو مل رہی ہے, فرمایا کہ حلوے کی دکانیں اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر اس میں کمائی بڑھ جاتی ہے. تو آپ نظر بچاتے جائیے, جتنی نظر بچائیں گے اتنی حلاوت ایمانی آپ کو عطا ہوتی رہے گی. حلاوت ایمانی پانے کا بہترین ذریعہ. اور میں وعیدوں کا ذکر کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, اپنے رسول کے ذریعے کہلوایا, تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے. اور اس فعل پر دکھانے والے پر بھی اور دیکھنے والے پر بھی لعنت کی بد دعا فرمائی. لعنت کی بد دعا, وہ بھی کس کی بد دعا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سید الکائنات, سردار الانبیاء اور اللہ تعالیٰ کی بزرگ ترین ہستی, یہ لعنت فرما رہی ہے. ابھی ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہ لیتے, کبھی بد دعا نہ دیتے, لیکن یہ ایسا خبیث فعل ہے بدنگاہی کا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ان سب وعیدوں سے بچ کر اللہ تعالی ہمیں حلاوت ایمانی کو پانے والا بنا. اور بھائی دل کی بھی حفاظت, ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. دل کی پاسبانی, میرے شیخ فرماتے تھے کہ بڑے ولی اللہ کو نصیب ہوتی ہے دل کی پاسبانی. ہر دم اپنے دل کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں, اپنے گلشن دل سے ایک ٹنکا بھی, باغ دل سے ایک ٹنکا بھی کم ہو جاتا ہے. بر دل سالک ہزارہ غم بود غرض باغ دل خلالے کم بود. کہ اپنے قرب اور گلشن الہی کے باغ سے, گلستان قرب سے ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے, یعنی غفلت ہو جاتی ہے, تو ان پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی دل عطا فرمائے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے ایک مثال فرمائی تھی کہ لوگوں کو گناہوں سے, بعض لوگوں کو گناہ سے کچھ ہوتا نہیں ہے, کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ بھائی گناہ کر لیا کیا ہو گیا. فرمایا دیکھو بھائی, ایک لکڑی تولنے والی ترازو ہوتی ہے, کوئلہ لکڑی اس میں تولتے ہیں, 2-4 کلو کوئلہ ڈال دو, لکڑی ڈال دو, وہ ہلتا بھی نہیں ہے. ہاں, ایک سنار کی ترازو ہوتی ہے کہ سانس بھی لے لو تو ہوا کا پریشر سے وہ لرزنے لگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا دل عطا فرمائے. وہ دل تو ہو, کہتے ہیں گناہ سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالی معاف فرمائے ایسی بے عقلی کی بات کہنے سے اور ایسی زندگی سے جو اللہ کو ناراض کر کے گزرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ایسی زندگی سے حفاظت فرمائے. تو دوستو, زندگی کی قدر کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہو, کیونکہ زیادہ سے زیادہ ایمان بنانے کا یہ واحد ذریعہ ہے. صحبت اہل اللہ, صحبت اولیاء, صحبت اہل محبت, ایک ہی بات ہے, صحبت اہل معرفت. ماں اہل معرفت میں رہیں گے تو معرفت پیدا ہوگی، اہل محبت میں رہیں گے محبت پیدا ہوگی، اہل علم میں رہیں گے علم حاصل ہوگا. تو جیسی صحبت، تو اولیاء اللہ کے اندر ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، ان کو علم بھی ہوتا ہے، معرفت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، شامل تقویٰ بھی ہوتا ہے. ان کی صحبت سے تمام نعمتیں انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گی، اور ان کی صحبتوں میں برکت بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس رہ کر خود بخود جو ہے نیک بننے کا دل چاہنے لگتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی بنیں، ان کی صحبتوں کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. از دل خیزت بردل جیزت، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں میں اثر کرتی ہے، اور صحبتوں کا رنگ آتا ہے، جیسی صحبت اٹھاتا ہے ویسے ہی رنگ میں رنگ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کے رنگ میں رنگ دے، پورے کا پورا رنگ دے، سر سے پیر تک بال بال ہمارا رنگا ہوا ہو. اور اولیاء اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے. ابھی ہم یہ کل مقالہ پڑھ رہے تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، یعنی حکیم الامت کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے، تو یہی فرما رہے تھے کہ دوستو یہ سنت پر عمل کرنا ہزاروں نفل سے بہتر ہے، ہزاروں نفل سے بہتر ایک سنت پر عمل کرنا. مثلا بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھ لی تو یہ سینکڑوں ہزاروں نوافل سے بہتر ہے یہ ایک سنت کو اختیار کرنا. تو اولیاء کا رنگ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی عشق کی بات ایک لکھی ہے اللہ اللہ، کہ جب انگریزوں کے خلاف یہ جہاد ہو رہا تھا اور پھر انگریز غالب آ گئے اور پھر چھاپے مارنے شروع کیے، ان میں مخبر لوگ بھی تھے، ہمارے لوگوں میں مخبری بھی کرتے تھے، تو ایک شخص مخبر تھا تو اس نے سینکڑوں لوگوں کو سزا دلوائی اس زمانے میں مسلمانوں کو ظالم نے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے کہ ایک کام ایسا وہ کر گیا کہ اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی عقیدت تھی کہ جو ہے وہ جب کورٹ میں لے گئے ان کو تو کیونکہ وہ مخبر تھا اور انگریزوں کو اس شخص پر بہت اعتماد تھا، جس کو وہ کہتا اس کو سزا ہو جاتی، جس کو وہ کہتا گواہی دیتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیونکہ ان سے عقیدت بہت تھی، محبت بہت تھی، اگرچہ وہ کیسا تھا لیکن عقیدت محبت کی وجہ سے اس نے جب ان کو دیکھا، اور چونکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بالکل سادہ لباس میں رہتے تھے، بالکل وضاحت ان کی بالکل دیہاتیوں جیسی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ بڑے عالم، اتنا مٹایا تھا اپنے آپ کو، مٹانا بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. غرض یہ کہ وہ عدالت کے اندر اس نے جب دیکھا ان کو تو چونکہ عقیدت تھی محبت تھی، وہاں پر جو ہے وہ خلاف نہ کہہ سکا، وہاں اس نے کہا ارے یہ تو ہماری مسجد کا ملا ہے، اس کو کیا سزا دو گے، تو ملا ہے بےچارا، بس اس کو ان کو چھوڑ دیا گیا. غرض میں ان کی بات یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح اور حضرات جہاں تک ہو سکا روپوش ہو گئے، وہ بھی روپوش ہو گئے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن تین دن تک روپوش رہنے کے بعد پھر باہر آ گئے. کسی نے کہا کہ آپ بہت جلدی باہر آ گئے، انہوں نے فرمایا کہ کیا کروں، میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین ہی دن روپوش رہے تھے. ایسی اتباع تھی میرے دوستو، صحابہ کی جیسی اتباع. اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا ایک ذرہ بھی اگر نصیب ہو جائے ایسے عشق و محبت کا تو ہمارا کام بن جائے گا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے پوری پوری اتباع مانگتے ہیں، پوری پورے عشق الہی اور عشق رسول مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق کے رنگ میں رنگ دے، اللہ کے رنگ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، اولیاء اللہ کا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اللہ کا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو پورا پورا اس رنگ میں رنگ دے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحابیات کے رنگ میں، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اور صحابیات کے رنگ میں رنگ دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دے، بہترین نمونے میں رنگ دے، بہترین نمونہ ہم کو بھی بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. بس بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس.